الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرت والا کے مواعظ سے اور تصنیفات سے تصوف اور طریقت اور شریعت کے مختلف پہلوؤں پر حضرت کے بیانات کا جو انتخاب ہے جس کا نام شریعت و طریقت، میں نے عرض کیا تھا پچھلے اتوار کو کہ اللہ کے نام پر اس کے کچھ تجزیہ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا اپنی اصلاح کی نیت سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ اس کو بنا دیں. تو اس میں سے کچھ خاص چیزیں جو رمضان سے میں خصوصی اہتمام کی چیزیں ہیں، اور رمضان میں ان کی طرف متوجہ ہونے سے انشاءاللہ بڑا فائدہ ہونے کی توقع ہے. ان میں سے ایک چیز ہے خشوع، یعنی جو بھی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی انجام دی جائے اس میں خشوع ہو. اور نماز ہو تو خشوع کے ساتھ ہو، تلاوت ہو تو خشوع کے ساتھ ہو، ذکر ہو تو خشوع کے ساتھ ہو. اب یہ خشوع کیا چیز ہے اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور سلسلے میں لوگوں کے ذہنوں میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں وہ کیا ہیں، ان کو کس طرح دور کیا جائے، یہ باتیں ہیں جو حضرت والا نے بیان فرمائی. پہلی بات تو یہ فرمائی کہ خشوع کے لفظی معنی سکون کے، وخشعت الاصوات للرحمن، تو اس میں کیا معنی یہ کہ وہ سکون حاصل ہو جانا. دوسرے الفاظ میں کہہ دو حرکت کی ضد، حرکت ہو تو وہ خشوع نہیں، اور حرکت کی ضد یعنی حرکت نہ ہو سکون ہو تو وہ خشوع ہے. اب کیا مطلب سکون ہونے کا؟ کہ مثلا آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز میں اس کے اعضا حرکت نہ کریں بلکہ ساکت و سامت کھڑے رہیں، یا سجدے میں جائیں تو سجدے میں سکون ہو، حرکت نہ ہو، اور دل کے اندر بھی حرکت نہ ہو. دل کی حرکت سے مراد یہ ہے کہ دل میں جو خیالات آتے ہیں وہ نماز کے علاوہ یا نماز کے اندر جن چیزوں کا خیال کرنا مطلوب ہے ان کے علاوہ کسی اور چیز کا خیال کے خیال میں دل مشغول نہ ہو، یہ سکون ہے قلب دل کا. زبان کا اعضا کا سکون یہ کہ اس میں حرکت نہ ہو، اور دل کا سکون یہ کہ اس میں غیر اللہ کے اور غیر نماز کے، غیر مطلوب مقصود کے دوسرے دنیاوی خیالات کی طرف ذہن مشغول نہ ہو. یہ حقیقت ہے سکون. اب اس میں بڑی افراط و تفریط ہمارے ہاں پائی جاتی ہے. ایک قوم تو وہ ہے کہ جو خشوع کے بارے میں کوئی فکر ہی نہیں، یعنی نماز پڑھنے کی عادت پڑ گئی ہے، الحمدللہ اچھی عادت ہے، بری نہیں ہے، نماز پڑھنے کی عادت پڑ جانا بھی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن عادت پڑ گئی ہے، اب جس طرح کی نماز چل رہی ہے بس چل رہی ہے، اس میں کوئی ترقی پیدا کرنے کی فکر ہی نہیں. جب تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی تو ایک سوئچ آن ہو گیا اور پھر ایک مشین چل پڑی، اور وہ مشین جو ہے وہ اس طرح چل رہی ہے کہ بس چلتی جا رہی ہے، خود ہی کسی جگہ جا کر رک کے جھک جائے گی، رکو کر لے گا آدمی، کھڑے ہو جائے گا، پھر سجدے کا وقت آئے گا سجدے میں چلا جائے گا. تو لیکن دل کہیں، دھیان کہیں، نہ کوئی فکر ہے اس بات کی کہ اس نماز کو میں خشوع والی نماز بناؤں. ایک مشین ہے جو چل رہی ہے، اور اس مشین سے بھی بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ساری نماز پڑھ گئے اور یہ یاد نہیں رہا کہ کون سی سورت پڑھی تھی، پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا، دوسری رکعت میں کیا پڑھا تھا، یاد بھی نہیں آتا. اور وہ بھی جلدی جلدی ٹوٹل میں آیا، جلدی سے پڑھ کے جلدی سے پڑھ کے سورہ فاتحہ بھی جلدی سے پڑھ لی، سورت بھی جلدی سے پڑھ لی، اور پھر فوراً رکو کے اندر گئے تو بس اس میں بھی جلد از جلد جس کو حدیث میں چونچے مارنے سے تعبیر فرمایا گیا ہے، نقرہ اربعن حدیث میں، کہ جو عصر کی نماز آخر میں پڑھتا ہے، عصر کی نماز کے وقت ہو گیا اور دیر ہو رہی ہے اور پرواہ نہیں ہے، اور اچانک جب وقت ختم ہونے لگا تو اس وقت جلدی سے آ کر چار چونچے مار لی. حدیث میں اس کو چونچے مارنے سے تعبیر. تو یہ چونچے مارنے کیا ہے کہ بس سجدہ میں سر گیا اور پھر جلدی سے وہ رٹے ہوئے الفاظ زبان سے نکالے اور پھر سر اٹھا لیا. تو ایک افراد اللہ بچائے یہ ہے کہ خشوع کے حاصل کرنے کی فکر ہی نہیں، توجہ ہی نہیں، جس طرح گاڑی چل رہی ہے چلاؤ، کوئی ترقی دے اس میں ترقی کرنے یا کرانے یا کرنے کی فکر نہیں. ایک طرف تو یہ حالت ہے، دوسری طرف بعض حضرات کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ کچھ فکر تو رکھتے ہیں لیکن اس فکر اتنی ہو جاتی ہے کہ اس فکر کے نتیجے میں کوشش کرتے ہیں خشوع حاصل ہونے کی، لیکن جب حاصل نہیں ہوتا، یعنی خشوع کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ حاصل نہیں ہوتا، تو مایوس ہو جاتا، سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے اختیار سے باہر کی بات ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب مایوسی ہو گئی کہ کبھی حاصل ہوگا ہی نہیں، اور اپنے اختیار سے اس کو باہر سمجھ لیا، تو اب وہ فکر جو تھی وہ بھی رفتہ رفتہ ختم ہو جاتی ہے، وہ پھر پہلی سب میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ نہ خشوع کی حقیقت کا پتہ اور نہ خشوع کی جو مطلوب اور معمور بھی مقدار ہے اس کا ادراک، اور اس کے نتیجے میں مایوسی. تو دونوں باتیں غلط ہیں، افراد اور تفریق کی باتیں ہیں. خشوع کی فکر نہ ہونا یہ ایک بیماری، جبکہ قرآن کریم نے جگہ جگہ خشوع کی تلقین فرمائی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فلاح ان مومنوں کو ملے گی جو اپنے نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں. صرف نماز پڑھنے کو نہیں کہا بلکہ نماز میں خشوع کرنے والوں کو فرمایا، تو ان کو فلاح ملے گی. تو اس لیے اس سے بے فکر ہونا یہ بہت بڑی بیماری ہے، اور فکر ہونے کے بعد مایوس ہو بیٹھنا
کہ یہ تو ہمیں کبھی حاصل نہیں ہوگا، یہ دوسری بڑی بیماری ہے. لہذا اعتدال جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ اس فکر سے کسی بھی وقت انسان غافل نہ ہو. یہ فکر کہ میری نماز کے اندر خشوع پیدا ہو، اس سے کبھی بھی غافل نہ ہو. ساری زندگی یہ فکر انسان کے دل و دماغ پر رہنی چاہیے کہ میں کسی طرح آگے بڑھ جاؤں. اور ساتھ ہی یہ سمجھنا چاہیے کہ خشوع کا کوئی بہت اعلیٰ معیار دماغ میں طے کر کے اور یہ سوچے کہ جب تک میں اس منزل تک نہیں پہنچوں گا تو میں خشوع کرنے والوں میں شامل نہیں ہوں گا، یہ بھی حماقت ہے. اب بعض حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو باتیں خشوع کی منقول ہیں وہ ان کے اعلیٰ مقام کی بات ہے کہ جہاد میں گئے ہوئے ہیں اور پہرا دے رہے ہیں رات کے وقت میں، پہرے کے اندر نماز کی نیت باندھ لی اور اسی حالت میں تیر آیا، تیر آ کر لگا، خون کا فوارہ نکلا مگر نماز نہیں توڑی. بعد میں پوچھا گیا کہ بھائی ایسی حالت میں تو شریعت نے بھی اجازت دی ہے، نماز توڑنے کی بھی اجازت ہے، سبھی کچھ کر سکتے تھے. تو جواب میں فرمایا کہ انی کنت اقرا سورۃ فما احببت ان اقطعها او کما قال، کہ میں نے سورت شروع کر رکھی تھی قرآن کریم کی نماز میں تو میں نے اس کو قطع کرنا مناسب نہیں سمجھا. یعنی مزہ اس میں اتنا آ رہا تھا، اس میں اتنی لذت آ رہی تھی اور خشوع کی وہ کیفیت تھی کہ اس میں تیر لگنے کے بعد بھی اس کو توڑنا میرے لیے مشکل تھا. یہ مقام ہے خشوع کا. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کا بہت بڑا نخلستان تھا، کھجوروں کا باغ. تو ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے دیکھا کہ ایک پرندہ ہوتا ہے جو وہاں عرب میں دبسی کہلاتا ہے، دبسی چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے. وہ دبسی پرندہ اس میں کہیں کھجور کے درخت میں جا کے جو پھنس گیا، باہر نکلنا چاہتا ہے لیکن وہ گھنا اتنا تھا باغ کہ اس میں سے اس کو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے ہوئے اس پرندے کی طرف نگاہ پڑی تو دل میں یہ خیال آیا کہ دیکھو میرا باغ کتنا عالیشان ہے کہ اس میں اتنا گنجان باغ ہے، اتنا عالیشان باغ ہے کہ پرندے کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا. اپنے باغ کی حضبت اور اس کی رسعت اس کا خیال آ گیا. تو جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو سوچا کہ یہ تو میرے نماز میں اس نے باغ نے خلل ڈال دیا، نماز کے اندر توجہ نماز سے ہٹ کر باغ کی طرف چلی گئی، باغ کی وسعت کی طرف چلی گئی، تو میرے خشوع بہت ہو گیا، نماز میں خلل آ گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور جا کر عرض کیا کہ رسول اللہ اس طرح ہوا تھا قصہ. اب جس باغ نے میری نماز میں خلل ڈالا وہ سارا باغ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں، پورا باغ صدقہ کر دیا. کیوں؟ کہ ایک لمحے کے لیے ذہن نماز سے ہٹ کر ادھر چلا گیا تھا. تو یہ ان بزرگوں کے یہ واقعات جو سنتے ہیں نا لوگ، اور بعض مرتبہ وائزوں کے بیان میں بھی اس قسم کے واقعات اس انداز سے بیان کیے جاتے ہیں جیسے اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہوا تو کچھ بھی نہ ہوا. تو بھائی درجے درجے آنچ ہوتی ہے. ان حضرات صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اللہ تعالیٰ نے جو مقام ان کو عطا فرمایا تھا, یہ سمجھنا کہ ہر انسان کے لیے اتنا ہی خشوع ضروری ہے, لازمی ہے, واجب ہے جتنا ان حضرات کو حاصل تھا, یہ انسان کو پھر بد عملی بے عملی کی طرف لے جاتا ہے, مایوسی اور بے عملی کی طرف لے جاتا ہے. یہ خیال ہے. تو یہ ہر ایک آدمی سے یہ مطلوب نہیں ہے کہ تمہارا ذہن اگر باپ کی طرف چلا گیا تو سو صدقہ کر دو. یہ ان سے ان ہر آدمی کے دل میں فرض نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ کسی کو یہ مقام عطا فرما دے, نعمت ہے, اس سے عظیم نعمت ہے جو صحابہ کرام کو بتا دی. لیکن ہر آدمی سے مطالبہ یہ نہیں ہے کہ تم یہ کام کرو. ہر آدمی سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ تمہاری گولی بھی لگتی رہے اور تم نماز نہ توڑو, اور ہر آدمی سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ کوئی دشمن تمہارے پر حملہ آور ہو رہا ہو اور تم نماز نہ توڑو. ہر شخص سے یہ مطالبہ نہیں. وہ اصحاب حال بزرگ تھے, ان کا ان کو ان کے اوپر اپنے آپ کو قیاس کرنا یہ حماقت نہیں تو اور کیا ہے. اس لیے ہمارے کرنے کا جو کام ہے وہ سمجھنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں حضرت کی عبادت پڑھنے کے بجائے حضرت کی عبادت کی تشریح کر رہا ہوں, کیونکہ عام طور سے حضرت کی عبادت عام آدمی کے سمجھ میں آنا بھی مشکل ہوتا ہے. علمی بڑے اونچے درجے کی علمی زبان ہوتی ہے, اس لیے میں آسان کر کے عام فہم انداز میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ خشوع میں مطلوب کیا ہے, ہم سے مطالبہ کیا ہے. ہم سے جو مطالبہ ہے وہ پورا کر دو اور پھر معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرو, نہ مایوسی اور نہ بے فکری. تو وہ کیا, جیسے حضرت نے فرمایا کہ دیکھو, بڑی عجیب حضرت نے بحث فرمائی ہے کہ دیکھو نماز کے اندر جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تو اس سے مطلوب مطالبہ یہ ہے کہ وہ ساکت اور سامت ساکت کھڑا ہے, ساکن کھڑا ہے, معاف کیجیے گا, ساکن کھڑا ہے. پڑھنا تو ہے زبان سے جو قرآن کر رہا ہے وہ کرے, لیکن حرکت نہ ہو اس میں. بلا وجہ حرکت نہ, جو حرکات نماز کی ہے بس وہ کرے اور ساکن سکون کے ساتھ کرے. بعض لوگ نماز کے اندر کھڑے ہو کر ہلتے رہتے ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے, یہ صحیح نہیں ہے, یہ خشوع کے خلاف. اور بعض لوگ جو ہیں بار بار کہیں ہاتھ اٹھا لیا, کہیں رکھ دیا, کبھی کپڑے درست کر لیے, کبھی بال درست کر لیے, ان باتوں کی حدیث میں سخت ممانعت آئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع فرمایا اس بات. ارے بھائی بال سنوارنے کا تمہیں یہی موقع رہ گیا نماز کے اندر بال سنوارنے ہیں, اور کپڑے کو سنوارنے کا اور اس کی استری کا خیال کرنے کا یہی موقع رہ گیا کہ نماز ہی کے اندر کرو گے. تو نماز کے اندر اس طرح کی حرکتیں, یہ جو نماز کے علاوہ کوئی حرکتیں ہیں وہ بند ہونی چاہیے, اس کو وہ ختم ہونی چاہیے. اور اصطلاح میں اس کو خضوع کہا جاتا ہے. آپ نے دو لفظ سنے ہوں گے, خضوع اور خشوع. اگرچہ خشوع کا لفظ عام بھی ہے لیکن بعض مرتبہ دونوں میں فرق کیا جاتا ہے, کہ خضوع کہتے ہیں اپنے ہمارے ظاہری اعضاء جو ہیں ہاتھ پاؤں جسم, اس کا جھکنا اور اس کا ساکن ہو جانا, یہ خضوع. اور دل کا ساکن ہو جانا اور دل کا جھکنا یہ خشوع. تو یہ بات مرتبہ دونوں میں یہ فرق یہ کیا جاتا ہے. تو خضوع جو ہے یعنی حرکتوں سے اپنے آپ کو بچانا, اس کا اہتمام کہ نماز میں جب کھڑا ہو آدمی تو بس سکون کے ساتھ کھڑا ہو, آگے پیچھے نہ ہو, دائیں بائیں نہ ہو, ہاتھ پاؤں نہ چلائے بلا بلا. ہاں کوئی ضرورت پیش آ گئی, زور کی کھجلی لگ گئی جسم میں تو اجازت ہے بھائی کھجا لو بقدر ضرورت, لیکن بلا وجہ ہاتھوں کو حرکت دینا, بلا وجہ پاؤں کو حرکت دینا, بلا وجہ جسم کو حرکت دینا یہ جائز نہیں. وقوموا للہ قانتین, قرآن کریم کا حکم ہے اللہ کے لیے اس طرح کھڑے ہو کہ قانت ہو. اس میں قانت کے مفہوم میں ایک بات یہ بھی داخل ہے کہ اس میں حرکت ہے. تو پہلی جو سیڑھی ہے خشوع حاصل کرنے کی, اور خشوع کا جو ہم سے مطالبہ ہے اس کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ نماز میں بغیر حرکت کے کھڑے رہو, سکون کے ساتھ کھڑے رہو, اپنی اختیار سے کوئی حرکت نہ کرو. اسی میں پھر یہ بات بھی داخل ہے کہ آدمی اگر سنت کے مطابق نماز کو ادا کرنے کا اہتمام کرے تو خضوع خود بخود حاصل ہو جاتا ہے. یعنی نماز کو ادا کرنے کا جو مسنون طریقہ ہے سنت کے مطابق جو طریقہ وہ ادا کرے, ہاتھ جب اٹھا رہا ہے مثلا تو ہاتھ جو ہے وہ اس کی ہتیلیاں قبلے کی طرف ہونی چاہیے, اور کان کے وہ انگوٹھے جو ہیں وہ کانوں کی لو کے مقابل ہونے. تو آدمی جب اس طرح تکبیر تحریمہ کہے گا تو تھوڑا سا آدمی کو تکلف کرنا ہوگا, تو اس تکلف سے خود بخود خضوع پیدا ہوگا. اس کے برخلاف جو بےدیانی میں جب تکبیر تحریمہ کا ایسے کیا اور ہاتھ باندھ لیا, ہاتھ یوں اٹھائے باندھ لیا, تو دینا دھیان نہ فکر اور نہ سکون. لیکن جب سنت کے مطابق ہاتھ اٹھاؤ گے اس خیال سے کہ میری ہتیلیاں قبلے کی طرف ہونی چاہیے اور انگوٹھے جو ہیں وہ کان کے مقابل ہونے چاہیے, جب یہ دھیان کر کے اٹھاؤ گے خضوع حاصل ہو جائے گا. پھر جب کھڑے ہو نماز میں تو سنت یہ ہے کہ نیچی نگاہ سجدے کی جگہ پر نگاہ, اس کا بہت عظیم دخل ہے خضوع اور خضوع کے حاصل ہونے میں. اگر سجدے کے اوپر نگاہ ہوگی تو خیالات بھی زیادہ نہیں بڑھتیں گے انشاءاللہ, اور سکون بھی حاصل ہوگا جو نماز میں مطلوب ہے. اس کے برخلاف اگر آپ کھڑے ہو یہاں ہیں اور دیکھ سامنے رہے ہیں اور کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی دائیں کبھی بائیں, تو یہ جو ادھر ادھر دیکھ رہے ہو نماز کے اندر, چاہے گردن موڑے بغیر دیکھ رہے ہو, گردن موڑے بغیر دیکھنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی, لیکن یہ جو ادھر ادھر دیکھ رہے ہو اس کو حدیث میں فرمایا کہ اختلاف یختلف الشیطان, یہ شیطان اپنا حصہ اچک لیتا ہے تمہاری نماز میں. تو جب نماز میں تم نے خود شیطان کو داخل کر دیا, اپنے اختیار سے داخل کر دیا, تم اس اچک کے لے جائے تمہیں جس طرح چاہے, وہ کس طرح کے کبھی دائیں دیکھ رہے ہو کبھی بائیں دیکھ رہے ہو کبھی سامنے دیکھ رہے ہو, ارے اگر تم نے نگاہ سجدے کے مطابق سنت کے مطابق سجدے پر رکھی ہوتی تو شیطان کو تمہیں اچکلنے کا موقع نہ ملتا. تو سنت کے مطابق نماز. رکوع میں گئے تو سنت کیا ہے کہ آدمی اپنے پورے گھٹنوں کو اچھی طرح پکڑے اور ٹانگیں بالکل سیدھی ہو جائیں اور کمر جھک کر سیدھی ہو جائے. یہ رکوع کا طریقہ. اور اس حالت میں کم سے کم سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ آدمی, کم از کم 3 مرتبہ, ورنہ زیادہ 5, 7, 9 جتنا چاہے اتنا کہے. تو اب ہوتا کیا ہے کہ گئے تو رکوع میں لیکن اس سنت کے مطابق نہ ہاتھ کو گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑنے کا اہتمام ہے, نہ کمر کے بالکل سیدھے ہونے کا اہتمام ہے. جلدی اس کیا کہ جلدی سے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ کے کھڑا ہو جاؤں جلدی سے, تو نتیجہ یہ کہ وہ سکون ہی حاصل نہیں ہوا جو مطلوب تھا, خضوع کہاں سے آئے گا. قوم میں کھڑے ہوئے تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے کھڑے ہوتے تھے تو تقریباً اتنی دیر کھڑے رہتے تھے جتنی دیر رکوع میں رہے. سجدے سے جب اٹھتے تھے, جلسے میں جب بیٹھتے تھے تو تقریباً اتنا ہی بیٹھتے تھے جتنا سجدے میں گئے, جتنا وقت گزارا تھا. اب ذرا دیکھو ہم سب اپنے غریبان اور منہ ڈال کے اپنے حال پر دیکھو, کیا رکوع کے بعد جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو کیا اتنا ہی تقریباً, بالکل ناپ تول تو کون کر سکتا ہے لیکن تقریباً کیا اتنا وقت گزرتا ہے رکوع سے کھڑے ہو کر جتنا وقت رکوع میں گزارا تھا؟ اگر نہیں گزرتا تو اس کا معنی یہ کہ نماز سنت کے مطابق نہیں ہو رہی. اسی طرح سجدے سے اٹھ کر جب بیٹھتے ہیں تو اس بیٹھنے کے اندر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ اتنا وقت گزارتے تھے کہ جتنا سجدے کے اندر صرف ہوا تھا. تو اب ذرا دیکھ لو کہ آیا واقعی ہم ایسے کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ کہ خشوع حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں ہے. جو پہلی سیڑھی تھی اسی پر قدم نہیں رکھا گیا, جو پہلا قدم اٹھنا چاہیے تھا وہ قدم ہی نہیں اٹھا, تو آگے پر کیسے بات چلے گی؟ تو سب سے پہلا کام یہ ہے خشوع اور خضوع حاصل کرنے کے لیے کہ آدمی اپنی نماز کا جائزہ لے کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں وہ آیا سنت کے مطابق صحیح ہو رہی ہے یا نہیں. کیونکہ پرواہ نہیں ہے نا, نماز کو بہتر بنانے کی پرواہ نہیں ہے. ایک سر پر بوجھ ہے جو اتارنا ہے جلد از جلد, تو اس واسطے یہ دھیان بھی نہیں کہ میری نماز کا کون سا حصہ سنت کے مطابق ادا ہو رہا ہے, کون سا سنت کے خلاف ادا ہو رہا ہے, اس کی طرف دھیان نہیں, نہ پڑھنے کی فکر ہے کہ بھائی اگر نہیں ہے دھیان تو کم از کم کوئی کتاب پڑھ لیں, اس کے اندر معلوم کر لیں, اس کے اندر طریقہ سیکھ لیں. اس کا نتیجہ یہ کہ جب پہلا قدم ہی نہیں اٹھا تو آگے کیسے چلیں گے؟ تو اس لیے پہلی گزارش تو میری یہ ہے کہ بھائی پہلا قدم درست کریں, بلکہ اس سے بھی پہلے جو قدم درست ہو جب کرنے کی بات آئی ہے تو نماز سے بھی پہلے بات وضو سے چلتی ہے, یعنی وضو بھی سنت کے مطابق ہو. اور اس کا بڑا دخل ہے, اگر وضو صحیح طریقے سے نہیں کیا, سنت کے مطابق نہیں کیا, تو دل میں خیالات بھٹکتے رہیں گے, تمہارے دل کے خیالات بھٹکتے رہیں گے. اور اگر وضو سنت کے مطابق کیا تو خیالات مجتمع ہوں گے، اور جو خیالات کا ایک طوفان چلتا ہے اس میں کمی واقع ہوگی. کہ بسم اللہ پڑھ کر وضو کرنا شروع کرو، ہر عضو کو پڑھتے وقت اس دعا، اس دھوتے وقت دعا پڑھو، اللہم اغفر لی ذنبی واغسل لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یہ دعا مسنون ہے وضو کے وقت میں. اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ مسنون ہے، وہ پڑھتے رہو. اور کچھ دعائیں ہر ایک عضو کے دھوتے وقت میں بزرگوں نے بتائی ہیں، اگرچہ وہ اس خاص موقع پر معصور نہیں ہیں، لیکن ہیں معصور دعائیں. کہ جیسے مثلا جب آدمی ناک میں پانی ڈال رہا ہو تو کیا کہے، اللہم اریحنی رائحۃ الجنہ ولا تریحنی رائحۃ النار. اور جو ہے سر کو، وہ چہرے کو دھوئے تو کہ اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، سر کو مسا کرے تو کیا کہے، اللہم اظلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک. اس طرح حد عضو کے لیے بھی دعائیں بزرگوں نے بتائی ہیں، وہ پڑھے یا اور کچھ نہ پڑھے، یا اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ دعا جو معصور دعا ہے یہ سارے وضو میں پڑھتا رہے. اور وضو کا کے اندر اسراف سے بچے، یہ ایک بہت بڑی بلا ہے جو آج کل ہم سب لوگ اسے مبتلا ہیں. کہ وضو کرنے جب بیٹھے، جب سے نل آئے ہیں نا، پہلے تو لوٹے ہوا کرتے تھے، لوٹے سے وضو کرتے تھے تو اس میں پانی کسی قدر، یعنی اس کی کوئی حد ہوتی تھی پانی کے خرچ ہونے کی. جب سے نل آ گئے بس نل کھول دیا پورے پریشر کے ساتھ، اور اتنا پانی بہایا، صرف ہاتھ دھونے کے اندر اتنا پانی خرچ کر دیا جو جس میں پورا آدمی غسل کر سکتا. حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی سے وضو فرماتے تھے. ایک مد کتنا؟ ایک سیر تقریبا، ایک سیر وزن کا پانی، اس سے وضو فرماتے تھے. اور ایک سا سے غسل فرماتے تھے. ایک سا کا کیا مطلب؟ تقریبا چار سیر پانی، چار سیر پانی، اس سے غسل فرماتے تھے. تو کسی نے روایت میں آتا ہے جب ایک صاحب کو بتایا گیا کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ پانی پر سے غسل فرماتے تھے، تو اس نے سن کر کہا کہ یہ تو جی میرے لیے تو بالکل ناممکن بات ہے، میرے تو بال بہت بڑے بڑے ہیں اور اس کے اوپر یہ ایک ساتھ ہے تو میں غسل نہیں کر سکتا. اور جابر رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی ہیں، انہوں نے جواب میں فرمایا کہ تمہیں کافی نہیں ہو رہا ایک سا پانی، جو تم سے زیادہ بال رکھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کے لیے تو کافی ہو جاتا تھا، تمہارے سے زیادہ بال تھے ان کے، لیکن ان کے لیے کافی ہو جاتا. غرض پانی کے بے تحاشا خرچ اور اسراف کی وجہ سے سچی بات ہے ڈر لگتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب ہو اس کا کہ تم نے پانی اس طرح بے جڑے خرچ. کتنے قومیں ہیں جن کے پاس بیچاروں کو پانی پینے کے لیے میسر نہیں، مشکل سے کہیں ملتا ہے. بلوچستان کے بعض علاقوں میں جا کے دیکھو وہاں پانی کی قلت کا کیا عالم ہے. بلوچستان کے اندر خود ہمارے دوست آتے ہیں وہاں سے، وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح ہم پانی کس طرح بھر بھر کر لاتے ہیں. تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نل دے رکھے ہیں، بہتے ہوئے نل دے رکھے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس طرح بہاؤ، اس کو اس طرح ضائع کرو. تو اسراف سے بچنا یہ بھی سنت ہے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاک وسترف وان کنت علی نہر جار او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. خبردار فضول خرچ پانی کی فضول خرچی سے بچو اگرچہ تم بہتے ہوئے دریا کے کنارے کھڑے ہو, یعنی بظاہر تمہارے زیادہ خرچ کرنے سے پانی میں کوئی کمی نہیں آئے گی, دریا کے کنارے کھڑے ہو, دریا میں وضو کر رہے ہو, پھر بھی فرمایا اسراف سے بچو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں توفیق عطا فرما دے. ہماری عادتیں خراب ہو گئی ہیں, ہمیں سنت کے جو طریقے ہیں ان کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے, اس کی وجہ سے طرح طرح کی ظاہری باطنی بیماریوں میں مبتلا ہیں. جن لوگوں کو ہم بہت برا بلا کہتے ہیں نا, یہ مغربی انگریز قسم کے لوگ, ان کو برا بلا تو کہتے جتنا چاہو کہہ لو, کہتے ہی رہتے ہیں لوگ, لیکن اللہ میں نے ان کو جو ترقی دی ہے کچھ ایسے اوصاف کی وجہ سے دی ہے کہ جو حقیقت میں جو مسلمانوں کے اوصاف تھے انہوں نے اختیار کر لیے, ہم نے چھوڑ دی. وہاں میں نے مغربی ملکوں کے ایک عادت پڑ گئی ہے لوگوں کو کہ نل اگر کھولیں گے تو تھوڑا سا کھولیں گے, اور اگر صابن لگانا ہے ہاتھ میں تو جتنی دیر صابن لگائیں گے اتنی دیر میں نل کو بند کر دیا, پھر صابن لگایا پھر کھولا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے تو بس کھل گیا تو کھل گیا, اب چاہے صابن لگے چاہے کچھ ہو, وہ پانی بہے تو بہتر ہے, اس کا دھیان نہیں. تو جب نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے اتنی بے نیازی, اتنی غفلت اور اتنی نافرمانی ہوگی, کہاں سے برکتیں آئیں گی؟ تمہارے وضو میں کیسے برکت ہوگی, تمہاری نمازوں میں کیسے برکت ہوگی, خشوع کیسے پیدا ہوگا, جبکہ تم پہلے قدم سے آغاز ہی نافرمانی سے کر رہے ہو. کھول دیا نل کا تو پورا پریشر دیکھتا ہوں روز کہ مسجدوں کے اندر جس طرح لوگ پانی کو خرچ کرتے ہیں, جس طرح بہاتے ہیں. اللہ کے بندوں یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ, کس کس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے تم تک پہنچایا ہے یہ پانی. اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اتارا تھا یہ پانی بادلوں سے یا ہم نے اتارا, اور کس طرح اتارا, سمندر میں اس کے ذخیرے رکھے, سمندر کے سے پھر مانسون کے ذریعے اس کو اوپر بادلوں میں پہنچایا, اس کی نمکیات ختم کر دی, اس کو میٹھا بنا دیا, پھر بادل کے ذریعے ایک مفت کارگو سروس ہے جو پانی کو ایک شہر سے دوسرے شہر, ایک ملک سے دوسرے ملک لے جا رہی ہے, پہاڑوں پر اس کو رکھا جا رہا ہے, پہاڑوں پر اس کے کولڈ اسٹوریج تیار ہو رہے ہیں, اور وہاں سے پھر پگھل پگھل کر وہ پانی آ رہا ہے. کس ساری کائنات کی طاقتیں اس پانی کو تمہارے ہونٹوں تک پہنچانے کے لیے صرف ہو رہی ہیں, اور تم ہو کے بہا رہے ہو اس کو. اس کا غرض بات چلتی ہے وہاں سے کہ وضو سنت کے مطابق ہو, اس میں گناہ نہ ہو, اس میں فضول باتیں نہ ہوں. وضو بھی ہو رہا ہے, فضول باتیں بھی کرتے, بکواس بھی جاری ہے اس کے وضو کے دوران, کہاں سے برکت آئے گی, کہاں سے نور آئے گا؟ اس کے بجائے دعائیں پڑھو, دائیں ہاتھ سے شروع کرو, بائیں ہاتھ پر ہر کام جو ہے داہنی طرف سے آغاز کر کے آگے جو سنتیں ہیں وضو کی وہ ساری کی ساری ادا کر کے. پھر حدیث میں یہ بھی فرمایا, حدیث میں یہ بھی مضمون ہے کہ بچا ہوا پانی پی لو, وضو کا بچا ہوا پانی. اب جب لوٹوں سے وضو ہوتا تھا پھر تو بچا ہوا پانی وہ ہوتا تھا جو لوٹے میں رکھا ہے وہ پی رہے آدمی, لیکن نلوں میں تو بچا ہوا پانی وہی ہے بس سمجھو جتنا نل میں ہے وہ بچا ہوا ہی ہے سارا کا سارا. تو سنت پر عمل کرنے کے لیے اگر اس کو بھی پی لے آدمی تو انشاءاللہ امید ہے سنت کی کا ثواب ملے گا اور سنت کی برکات حاصل ہوگی. اور دوسرا یہ کہ یہ بھی سنت ہے کہ چھینٹے مار لیے اپنی رومالی پر تھوڑے سے پانی کے چھینٹے مار لیے جائیں. شاید پچھلے جمعہ کو میں نے پچھلے اتوار کو عرض کیا تھا کہ اس کی کیا حکمت ہے, لیکن بعض حکمت کچھ بھی ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ ہمارے لیے باعث خیر, باعث برکت, باعث نور ہے. تو اس طرح کر کے جب وضو سے شروع ہوا پھر نماز میں جا کے کھڑے ہوئے تو نماز کے اندر سنت کے مطابق نماز پڑھنے کا اہتمام, یہ پہلی سیڑھی ہے بھائی خوشبو حاصل ہونے کی. اس چکر میں مت پڑھو گھر اس مقام تک پہنچو جو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام ہے, اس چکر میں مت پڑھو کہ اس مقام تک پہنچو جو حضرت عباد بن بشر کا مقام تھا رضی اللہ تعالیٰ. لیکن جو تم سے مطالبہ ہے اس مطالبے کو پورا کرو, وضو ڈھنگ سے کرو, نماز سنت کے مطابق پڑھو. اگر سنتیں معلوم نہیں ہیں تو کتابیں چھپی ہوئی ہیں جس کے اندر سب تفصیل موجود ہے, اس کتابوں کے ذریعے سنتوں کا علم حاصل کرو اور اپنا جائزہ لو کہاں کہاں کوتاہی ہو رہی ہے, کہاں غلطی ہو رہی ہے, اس کوتاہی کو دور کر کے اپنی نماز کو درست کرو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ پہلی سیڑھی حاصل ہوگی. آگے کیا کرنا ہے انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو اگلے بیان میں عرض کریں گے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى سیدنا محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. اے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ ہماری نمازوں کو بھی درست فرما دیجیے, ہمارے وضو کو بھی درست فرما دیجیے. یا اللہ ہماری عبادات کو بھی درست فرما دیجیے, اپنے رضا کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیے, سنت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ اتباع سنت کی توفیق کامل و راسخ عطا فرما دیجیے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے اتباع سنت کی توفیق کامل و راسخ عطا فرمائیے. یا اللہ ہر طرح کے شر سے, فتنے سے, معصیتوں سے, منکرات سے ہمارے گھر والوں, متعلقین, احباب سب کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرمائی. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے, سب کی مشکلات کو آسان فرما دیجیے. یا اللہ رمضان کی جو ساعتیں باقی ہیں اے اللہ اپنے رحمت سے ان سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم نواں رمضان کے جو ایام باقی ہیں اے اللہ اپنے رحمت سے ان سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ اس رمضان کو آپ نے جس روحانیت کے لیے بھیجا ہے اے اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے وہ روحانیت عطا فرما دیجیے. جو تقوی پیدا کرنے کے لیے بھیجا ہے اے اللہ وہ تقوی ہمیں عطا فرما دیجیے. اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنا بنا لیجیے. اے اللہ اپنی محبت کو ساری محبتوں پر غالب فرما دیجیے. اے اللہ اپنی محبت کو ساری محبتوں پر غالب فرما دیجیے. اے اللہ اپنی محبت کو ساری محبتوں پر غالب فرما دیجیے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم ہماری ساری دعا ہمیں اچھی دعائیں ہمارے قلب پر القا فرما دیجیے. یا اللہ اچھی دعائیں ہمارے قلب پر اس کا القا فرما دیجیے. اے اللہ اپنی رحمت سے ان دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. یا اللہ ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا
اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے. اور ہم لوگ کا محبت جواب اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور تعلیمات سے آگاہی پروگرام میں شامل ہے. اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمان کے ایمان کے جذبات کو بیدار رکھنا ہی اس کوشش کا حصہ ہے. صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام پاکستان مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب اور مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی عبد الرؤوف اسلامی مجالس کی بیان کی اور دیگر علماء پاکستان کی تقاریر اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر سنی جا سکتی ہیں. اسی طرح آپ کے مسائل اور مقاصد یعنی آن لائن دارالعلوم اور مدارس دینیہ کے سالانہ نتائج بھی گھر بیٹھے بآسانی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے.